الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر بندے کے لیے کامیابی کا ایک یقینی راستہ ہے. ہر بندے کے لیے اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے، اور انسانوں کے جتنے طبقے ہیں، غریب ہو، مالدار ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، تاجر ہو، کاشتکار ہو، مزدور ہو، جتنے ان کے طبقے دنیا میں اپنی اپنی ضروریات اور معاش کے لحاظ سے ہوئے ہیں، کسی طبقے سے تعلق ہو، سب کے لیے کامیابی کی ایک راہ. یوں کہیں جس طرح سب کو وجود میں لانے کے لیے خدا کی طرف سے ایک قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہیں قیامت تک، ان سب کو پیدا کرنے کا خدا کے لیے، خدا کی طرف سے ایک قاعدہ سب کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر کوئی کو حق تعالی شانہ ان کی ماؤں کے پیٹوں میں ان کو تیار کریں گے. سب کے لیے بننے کا ایک قاعدہ. تو یوں کہیں کہ جس طرح سب کے لیے بننے کا ایک قاعدہ، وجود میں آنے کا ایک قاعدہ، اسی طریقے سے وجود میں آنے کے بعد ان کے کامیاب ہونے کے لیے ایک ہی قاعدہ، وہ اللہ کا دین ہے سب کے لیے. ہر انسان کو اللہ نے ایک خاص پانی سے پیدا کیا ہے، پیٹ میں ماں کے، ایک ترتیب سب کے واسطے. جب ان کو وجود مل گیا دنیا میں، اب وجود میں آنے کے بعد کامیابی تک پہنچنے کے لیے ایک ہی قاعدہ، ایک ہی ترتیب، وہ ہے دین کی، کہ اپنے ایمان یقین کو بناویں گے، اپنے اعمال کو بناویں گے، اللہ انہیں کامیاب کر دے گا سب کے واسطے. کسی رنگ سے ہو، کسی قوم سے ہو، کسی ملک سے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جس طرح پیدا ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک راستے سب کو پیدا کریں گے. یہ اللہ کے ضابطے ہیں میرے دوستو، اٹل. اس لیے ہر بندے کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ حق تعالی شانہ کے راستے کی طرف اپنے آپ کو لاوے. ہر ایک کو، جب وہ اپنی زندگی اللہ پاک کے راستے پر لاوے گا تو اللہ اسے اپنی قدرت سے کامیاب کریں گے، اور جو نہیں لاوے گا وہ ناکام ہو جائے گا. یہ اللہ کی طرف سے ایک طے شدہ بات ہے کہ بغیر دین کے خدا کامیابی نہیں دیں گے، اور دین کے ساتھ کوئی ناکامی نہیں ہے. تو کامیابی کا تعلق دینداری سے ہے، اور ناکامی کا تعلق بے دینی سے. یہ اللہ کے اپنے ضابطے ہیں جو کبھی نہیں بدلیں گے. وَمَن يَتَّقِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اللہ کے پسند کی ہوئے دین کے علاوہ کوئی اور راہ چلے گا، تو یوں کہ اللہ اس کی کسی کوشش کو قبول نہیں کریں گے، اور انجام میں یہ نامراد ہو جائے گا. یہ اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا. اس لیے ہر بندے کے ذمے یہ بات ٹھہری ہے جس کو اللہ نے عقل دی ہے، سوچ سمجھ دی ہے، کہ وہ اپنی راہ حکموں والی بناوے، حوث والی راہ نہ بناوے. دنیا میں ان دو راہوں کا تقابل ہے. ایک راہ انسانوں کے پاس اپنی اپنی حوثوں کی ہے، اور ایک راہ حکموں کی ہے. حکموں کی راہ حق تعالی شانہ اپنے نبیوں کے ذریعے سے قائم کرواتے ہیں اور اپنے نبیوں کے ذریعے سے اللہ پاک ایک خاص قسم کی محنت کرواتے ہیں. اس محنت کے ذریعے سے جو راہ قائم ہوتی ہے وہ حکموں والی راہ قائم ہوتی ہے, اور اس راہ سے ہٹ کر کے جو راستے قائم کیے جائیں گے یہ سارے کے سارے راستے جو ہیں یوں کہیں یہ حوث کے راستے ہیں. اس میں ایک نہیں تو دوسرے راستے سے لوگ اپنی حوث پوری کریں گے, اور اپنی اپنی حوثوں کو پورا ہونے کے لیے ساری دنیا کے پاس بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں, ایک مال ہے ایک ملک ہے, یعنی عہدے ہیں مال ہے, یہ بنیادیں ہیں اس کی. اسی کو بنیاد بنایا جاتا ہے, اسی کو مقصد بنایا جاتا ہے, اور اسی پر اپنی محنتیں لگائی جاتی ہیں. یہ قسم اپنے ابتدائی زمانے میں اپنی خواہشیں اپنی رغبتیں انہیں ملتی ہیں ابتدا میں, اور انجام میں خدا انہیں نامراد بناتے ہیں, اور یہ زندگیاں جو حوث کے راستے کی ہے خواہشوں کے راستے کی ہے یہ زندگیاں حق تعالی شانہ تنگ بنا دیتے ہیں. اسباب کی کمی سے نہیں لیکن اسباب کے بیجا استعمال کرنے کی وجہ سے. زندگیوں کی تنگیاں اسباب کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتی لیکن چونکہ ان کی راہ حوث کی ہے اس لیے اسباب جتنے بھی زیادہ آئیں یہ تنگی میں ہیں, ان پر تنگیاں ڈالی جاتی ہے خدا کی طرف سے. اس لیے یہ قسم دنیا میں عام طور پر بے چین رہتی ہے, عام طور پر حق تعالی شانہ ان کی زندگیوں کا چین چھینتے ہیں, اور چین چھین کر انہیں بے چین بنایا جاتا ہے. اس لیے ہر دم ان کی حوث اسباب کے بڑھانے کی ہوتی رہتی ہے کہ میرے اسباب بڑھے اور مجھے راحت ملے, میرے اسباب بڑھے اور راحت ملے, اور انہیں راحت ملتی نہیں ہے کیونکہ جتنے ان کے لیے اسباب بڑھتے چلے جائیں گے ان کی حوث بڑھتی چلی جائے گی. اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کی اللہ پاک جب انسانوں کی زندگی کا مقصد بدل جاتا ہے تو حق تعالی شانہ ان کے اوپر محتاجی کا خوف ڈال دیتے ہیں. وجعل اللہ الفقر بین عینیہ, حدیثوں میں ہے کہ ہمیشہ ان کی آنکھوں کے سامنے اپنی محتاجی اپنی حاجتیں گھومتی رہتی ہیں. کہ اب یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے اس کا کیا ہوگا, یہ کہاں مچا, یہ حدیثوں میں ہے کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد بدل گیا ہے. تو ان کے لیے نقد تنبیہ ہی قائم ہوئی ہے انہیں آگاہ کرنے کے واسطے, ان کے اندر کا چین چھن کر ان پر افلاس اور محتاجی کا خوف ہمیشہ ڈال دیا گیا ہے, اس لیے وہ ہر وقت بڑھانے کی چکر میں. اور فرمایا ملے گا اتنا جتنا خدا کو انہیں دینا ہے, ہاں طے ہوا ہے کہ ان کو اتنا دینا ہے تو انہیں اتنا ملے گا جتنا خدا انہیں دینا اللہ پاک طے کر چکا, اس سے زیادہ انہیں نہیں ملے گا. لیکن ان کی صلاحیت اور استعداد یوں کہ اپنی حوث کے نظر ہو جائے گی, اور جب صلاحیت حوث کی نظر ہو جائے گی تو میرے دوستو جس طرح قیمتی سے قیمتی چیز کو آگ میں ڈالو تو نتیجے میں یا کوئلے بنیں گے یا راکھ بنے گی, اور کیا بنے گا, یا کوئلے تیار ہوں گے اور یا راکھ تیار ہوگی. تو اس طرح یوں کہیں کہ جو اس رخ پر اللہ پاک نے انہیں صلاحیتیں دی ہیں اس سے جو چیز اندر تیار ہوگی اندر کی حوث کی وجہ سے وہ ساری صفتیں اندر سے بگاڑ کر بیکار ہو جائے گی. ان میں ظلم پیدا ہوگا, ان میں حرص پیدا ہوگا, ان میں حسد پیدا ہوگا, ایک سے ایک چیز کھا جانے والی. ہاں اس لیے اسباب بھی انہیں دیں گے اور دل بھی ان کے پھاڑیں گے, حق تعالی شانہ انہیں اسباب دیں گے اور دل ان کے پھاڑ دیں گے. ہاں یہ نظام ہے اللہ کا, کیوں کہ رخ بدل گیا. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا, آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ ملے جلے ہیں, حقیقت میں ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. یوں یہود کے بارے میں کہا گیا تھا, یہ دیکھیں گے کہ یہ ملے ہیں, انہیں ملے جلے نہیں ہیں, ان کے قلوب پھٹ چکے اندر سے. ہاں پھٹنے کے اسباب اندر پیدا ہوئے ہیں. تو یہ زندگی شروع سے ہی نامراد بنتی ہے, اور نامرادیوں کے آثار اللہ تعالیٰ ان پر اس طرح سے قائم کرتے ہیں اندر سے پہلے. اگر یہ رجوع کر جائیں حق کی طرف تو اللہ پاک ان کی زندگیوں میں تبدیلی لائیں اور ان کے اندر پھر سے الفتیں اور محبتیں اور برکتیں ان کو اللہ پاک دیں. اللہ کا نظام ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اہل مدینہ میں خوب چلتی رہتی تھی, تو جب دین آیا اور انہوں نے دین قبول کر لیا اور زندگیوں میں تبدیلی پیدا کی, اللہ نے اندر سے تبدیلی پیدا کی. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. سوچو اللہ کے احسانات کو یاد کرو کہ تم تو آپس میں دشمن تھے, پھٹے پڑے تھے اپنی اپنی حوثوں کی وجہ سے, ہاں پھر اللہ نے تمہیں دین دیا اور دین کا وہ احسان ہے کہ جس کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے, حالات سمر گئے, حالات سمر گئے دین آنے کے بعد. تو یہ قسم دنیا میں میرے دوستوں نامراد ہوتی ہے اور لوگ اپنے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بامراد ہے, لوگ ان کی چیزوں کی وجہ سے ان کے اسباب کی وجہ سے اندر کی کیفیت تو لوگ جانتے نہیں اور انجام کو سمجھتے نہیں, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بامراد ہے. کیوں؟ کہ ان کے پاس اسباب ہے راحت کے, تو ان کی راحتوں کے اسباب کی وجہ سے لوگ انہیں بامراد سمجھتے ہیں. ہاں اس لیے ان کے جیسا بننے کی حوث ہر زمانے میں لوگ کرتے ہیں کہ ہم بھی ایسے بن جائیں جیسے یہ. قارون کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ قارون جیسا بننا چاہتے تھے, قرآن مجید بتا رہا ہے کہ جو لوگ قارون کے زمانے میں تھے وہ قارون جیسا بننا چاہتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم, کاش ہمیں بھی ایسا ہی مل جاوے جیسا قارون کو ملا ہے, یہ بہت نصیب دار آدمی ہے. انہ لذو حظ عظیم کہ یہ بہت نصیب دار آدمی ہے, اسے نصیب دار سمجھتے تھے. دھوکہ ہو رہا ہے. پھر جب حق تعالی شانہ نے اس کی زندگی کا انجام قائم فرمایا قارون پر, یعنی وہ ہلاک ہوا, تب ان کی آنکھیں کھلی اور کہنے لگے کہ اگر خدا نے فضل نہ فرمایا ہوتا تو ہماری بھی آ بنی تھی. تو ہر زمانے اللہ نے بتائی ہے, قرآن شریف کے جتنے قصے ہیں اور جن جن اعمال کا ذکر کر کے اللہ نے اس پر اپنا فیصلہ نافذ کیا ہے, یوں کہتے ہیں کہ یہ وہ کردار ہیں جو ہر زمانے میں قائم ہوتے رہیں گے, اس لیے ان کردار والوں کو اس سے رہبری ملے گی. غیر فانی کردار کے تذکرے ہیں, یوں کہتے ہیں علماء یہ کردار زمانے میں ہوتے ہی رہیں گے. ہاں اس لیے اگر یہ قرآن کی طرف رجوع کریں انہیں ہدایت ملے, ورنہ یہ کردار تو چلتے ہی رہیں گے. بیماریاں, تو قارون کے زمانے میں لوگ قارون جیسا بننے کی کوشش کرتے تھے, ہر زمانے میں کہ حوث کی راہ جلدی سے لے لینا اور حق کی راہ میں دیر کرنا, حوث کی راہ جلدی اور حق کی راہ دیر سے. اس لیے زیادہ تعداد دنیا میں اس رخ پر جاتی ہے, نبیوں کے آنے سے پہلے بھی یہی رخ چلتے رہتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ شانہ اپنے نبیوں کے ذریعے سے محنت کرا کر کے انہیں یہاں سے یہاں کہ آپ حوث کی راہ سے نکل کر کے حق پر آؤ, دیکھو حق پر آنے کے بعد تمہیں اللہ کیا دے گا. یہ نبی کا کام تھا کہ وہ نبی یہ سمجھائیں کہ جب یہ لوگ حق پر آ جائیں گے تو اللہ پاک انہیں کیا دیں گے, اپنی راہ بدلیں گے تو خدا انہیں کیا دیں گے, اور نہیں آئیں گے تو کیا دیں گے. یہ دونوں باتیں سمجھائی جاتی تھی, تو اس راہ کے نقصانات سمجھائے تھے سب سے پہلے, اس کے نقصانات ہیں. ہاں نقصان سمجھانا کا ایک موضوع ہوتا ہے نبیوں کا کہ نفع بھی سمجھاؤ اور نقصان بھی بتاؤ, اسی کا نام دعوت ہے, زبردستی نہیں, یہ نفع ہے یہ نقصان ہے یہ کرو, اللہ نے عقل دی ہے. جو نفع کو سمجھے گا اور نقصان کو سمجھے گا پھر رائے اختیار کرے گا وہ قائم رہے گا, وہ قائم رہے گا, کیونکہ نفع بھی سامنے آ گیا نقصان بھی سامنے آ گیا, اب جو راہ لے گا صحیح وہ قائم رہے گا آخر تک. اس لیے دعوت اس کا نام ہے کہ کہ خدا کے حکموں میں کیا نفع ہے اور اس کے خلاف جانے میں کیا نقصان ہے. اللہ اپنے نبیوں کو مبشرین اور منذرین یعنی بشارتیں سنانے والے اور نقصان سے ڈرانے والے اسے بنا کر کے بھیجتے تھے. تو اس لیے اس راستے کے نقصان بھی بتائے کہ یہ راستہ بے چینیوں کا ہے, یہ راستہ الجھنوں کا ہے, اس کی ظاہری ٹپٹاپ سے کوئی دھوکہ نہ کھاوے. یہ ہر زمانے میں یہ دعوت چلے گی کہ اس کی ظاہری ٹپٹاپ سے اور اسباب کی کثرت سے کوئی دھوکہ نہ کھاوے. یاد رکھنے کی بات میرے دوستو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کا بھی پیدا کرنے والا ہے اور حالات کا بھی پیدا کرنے والا ہے. لوگوں کا حساب یہ ہوتا ہے کہ اسباب ہمارے پاس آ گئے تو حالات تو ٹھیک ہی ہو جائیں گے. یہ لوگوں کا حساب ہے ہر زمانے میں کہ ہمارے پاس اسباب آ جائیں گے تو حالات تو ٹھیک ہی ہونے ہیں, یعنی پیسے مل جائیں گے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ حالات قابو میں ہیں. کس شکل میں؟ یوں کہ مال آنے کی شکل میں. یہ حساب ہے لوگوں کا. اب تعالیٰ شان ہوں یہ سمجھائیں گے کہ نہیں, حالات بھی ہم پیدا کرتے ہیں اور اسباب بھی ہم پیدا کرتے ہیں. وہ حالات اسباب پر طاری ہوتے ہیں. جو حالات ہوتے ہیں وہ اللہ اسباب پر طاری کرتے ہیں, اور امتحان کے طور پر انسانوں کے قبضے میں اللہ اسباب دیتے ہیں, وہ حالات اپنے قبضے میں رکھتے ہیں. حالات کس کے قبضے میں ہیں؟ کیونکہ اللہ کے قبضے میں. جیسے دوا تو آپ دکان سے خرید لاؤ اور اس میں تندرستی ڈالنا, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ تو کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. نہ معالج کے ہاتھ میں ہے, نہ دوا فروش کے ہاتھ میں ہے, نہ دوا خریدنے والے کے ہاتھ میں ہے. ہاں, دوا آپ کے قبضے میں آ جائے گی پیسے دینے سے. تو اسباب پر انسانوں کے قبضے ہوتے ہیں, ہتھیاروں پر قبضے ہوتے ہیں, عہدوں پر قبضے ہوتے ہیں, سب چیزوں پر یہ قابض ہو جائیں گے اپنی کوششوں سے. لیکن ان میں آنے والے حالات یوں کہ یہ خالص خدا کے قبضے میں ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ حال پیدا ہو جائے جو میں چاہتا ہوں. کوئی ضروری ہے؟ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کل کیا ہوگا کون بتا سکتا ہے. اللہ نے انسانوں کو حالات کا علم دیا ہی نہیں ہے. کبھی دیا ہے؟ ایک منٹ کے بعد کیا ہوگا کون بتا سکے گا. اس لیے جو قسم اپنے حالات صحیح کرنے کے لیے اسباب کا راستہ لیں گے یہ راستہ کامیاب نہیں ہوگا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہی اسباب پیدا ہوں جو ہم چاہتے ہیں, بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرے حال اللہ پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ روزانہ حالات کو بدلتے ہیں اپنی قدرت سے اور اپنی قدرت سمجھانے کے لیے. ہاں, اور آدمی اللہ کے فیصلے کے سامنے مجبور ہو جائے گا. جیسے ہمارے اعضا ہیں نا بدن میں, آنکھ ہیں, کان ہیں, ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, یہ اسباب دیے ہیں اللہ نے, دیکھنے کے لیے, سننے کے لیے, بولنے کے لیے, چلنے کے لیے اسباب دیے. اور آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. لیکن ان اعضا پر روزانہ اللہ حالات ڈالتے ہیں. مثلاً قدرت سمجھنے کی بات ہے, یہ روزانہ اللہ تعالیٰ نیند ڈالتے ہیں. کیا ڈالتے ہیں؟ نیند ڈالتے ہیں. جب نیند آدمی پر ڈالی, آدمی بے قابو ہو گیا. کیوں بھائی؟ اب لکھ سکو گے, پڑھ سکو گے, بول سکو گے, کان بھی بند ہو جائیں گے. سب سے آخر میں کان بند ہوتے ہیں. آپ قرآن شریف پڑھو تو ملے گا آپ کو. فلسفہ نہیں کہہ رہا ہوں, قدرت ہے یہ. علماء لکھا, فطرتنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا, کہ اصحاب کہف کے کانوں پر ہم نے ڈال دیا. تو علماء نے کہا, کانوں کا کیوں ذکر کیا؟ آنکھیں بند ہوتی ہیں کہ نہیں؟ کان سب کے بعد میں بند ہوتے ہیں. کبھی آدمی آنکھیں بند کر کے بھی سنتا رہتا ہے کیا ہو رہا. پڑھیے قرآن شریف, علوم ہے اس میں. تو یہ اسباب دیے ہیں اللہ نے قدرت سمجھنے کے لیے, اس لیے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا ہے دن میں اور رات میں. ہاں, سونا ہمارا, نیند اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے. قرآن شریف بتا رہا ہے ایک دم ساری قوتیں اللہ پاک کھینچ لیتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتا, اور پھر جب اس کی نیند پوری ہو گئی ساری قوتیں واپس کر دی. فیضان تم بشر ان تن تشرون, صبح ہوتی ہے تم اچھے خاصے انسان بن کر چلتے پھرتے ہو جاتے. قدرت بتائی اللہ پاک نے, اور جب تک خدا کی قدرت سمجھ میں نہ آوے آدمی اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہو سکتا. اس لیے پیغمبر اپنے معجزوں کے ذریعے سے قدرت سمجھاتے ہیں کہ اللہ کون ہے, تمہیں عاجز بھی کر سکے اور تمہیں قوت بھی دے سکے, وہ خدا ہے جس کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں. جب چاہے تمہیں عاجز بنا دے, جب چاہے تمہیں قوی بنا دے. ہاں, معجزات دلائل قدرت اور دلائل نبوت ہے. کہ خدا چاہے تو پہاڑ میں سے پتھر میں سے اونٹنی پیدا کر دے. اللہ پابند ہے پتھر کا اور اللہ پابند ہے اونٹنی کا نہیں, جو چاہے پیدا کرے اپنی قدرت سے. ہاں, تو میں نے عرض کیا کہ اسباب پر تو اللہ پاک روزانہ حالات لاتے ہیں اپنے ہماری اپنی ذات میں. ہاں, کہ دیکھتی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور کیا نام, سنتے کان بند ہو جاتے ہیں. حالات لاتے ہیں اللہ پاک صبح اور شام. اس لیے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں تمہارا سو جانا رات میں اور دن میں, اور بے بس ہو جاتے ہیں پھر قابو دے دیتے ہیں. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ پاک پیدا کی ہوئے اسباب میں جو حالات چاہیں لاویں, یہ نہیں کہ جو میں چاہوں وہ ہو جاوے. حاکم جو چاہے وہ اس کے آرڈر سے ہو جائے گا کہ نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. مالدار جو چاہے اس کے مال سے ہو جائے گا تو کوئی ضروری نہیں ہے, کوئی ضروری ہے یہ کون کہہ سکتا ہے, کوئی ضروری نہیں. ہاں, بلکہ اللہ پاک جب ناراض ہوں گے تو ایسے حالات پیدا کریں گے جو وہ چاہتے نہیں تھے. ہاں, جیسے فرعونوں کے ساتھ اللہ نے کیا کہ فرعون یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو, اور اس کے لیے انہوں نے سارے اسباب استعمال کیے. یہ نہیں کہ, اور اللہ نے کیا فیصلہ کیا تھا, فرمایا ونوری فرعون و حامان و جنودہما منہم ما کانوا یحذرون. ہمارا فیصلہ یہ تھا کہ فرعونیوں کو, ان کے ساتھیوں کو, ان کی فوجوں کو ہم وہ حال دکھانا چاہتے ہیں جس سے وہ چوکنے ہو رہے تھے اور ڈر رہے تھے, وہی حالات ان کے سامنے لائیں گے. وہ حالات نہیں جس کی ترتیب انہوں نے قائم کی تھی کہ نبی نہ پیدا ہو اور ہم اپنا کام کریں, کہ ایسا نہیں ہوگا. تمہارے سامنے وہ حالات لائیں گے جس سے تم ڈر رہے ہو. چنانچہ اللہ نے وہی لا کے دیا. یہ سارے قصے اللہ نے اپنی قدرت سمجھانے کے لیے سنائے اس امت کو, تاکہ وہ اللہ پاک کی قدرت کو پہچانے, جس اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اس کا کیا حق ہے, ایمان ہے, اس کا ایمان ہے, ایمان اللہ سے کوئی بڑا نہیں ہے. جی, تو اس لیے میرے دوستو حالات بھی اللہ پیدا کریں گے اور اسباب بھی اللہ پیدا کریں گے دونوں. تو جو لوگ حالات کے حساب سے چلیں گے اور حکموں کے حساب سے نہیں چلیں گے, یوں کہ یہ دھوکہ کھائیں گے. اللہ نے حالات کا علم کسی کو بھی نہیں دیا کہ یوں ہو جاوے گا اور یوں ہو جاوے گا, کچھ خبر نہیں ہے. کیوں کہ اس راستے پر چلانا ہی نہیں ہے. جس راستے پر نہیں چلانا ہوتا ہے اس کی رہبری, اس کا ڈائریکشن نہیں دیا جاتا, اور جس راہ پر چلانا ہوتا ہے اس کی رہبری, اس کا ڈائریکشن دیا جاتا ہے کہ یہاں سے یہاں اور یہاں سے یہاں, یہ پورا, اور جس راستے پر چلانے اس کو بند کر دیتے ہیں. کہ بھائی تمہارے ملک میں تو بہت ہیں ایسی مثالیں کہ بس یہ بند ہے, یہ آگے نہیں, کیوں نہیں, کچھ نہیں, بس چلانا نہیں ہے. اس کی تفصیلات کیا, بند کر دیا ہے راستہ, تو راہ بند کر دیا نا, بند کر دیا, تنگ ہو جاتا. تو جس راہ پر چلانا نہیں ہوتا میرے دوستو اس کی رہبری نہیں دی جاتی, اور جس راہ پر چلانا ہوتا ہے اس کی رہبری دی جاتی ہے. تو حق تعالیٰ شانہ نے حالات کے حساب سے کسی کو کوئی علم کوئی رہبری دی نہیں ہے, لیکن اپنے حکموں کے بارے میں پوری رہبری دی ہے. اگر آپ حکموں کو دیکھو گے تو ہر حال کا حکم آپ کو الگ ملے گا. یعنی مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ مثلا میں بیمار ہو جاؤں گا مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن اگر میں پوچھوں کہ میں بیمار ہو جاؤں تو میں دین پر کس طرح چلوں, تو بیمار کی نماز کا بیان آئے گا, بیمار کے حج کا بیان آئے گا, بیمار کے روزوں کا بیان آئے گا. بیمار کے روزوں کا یہ حکم ہے, بیمار کے حج کا یہ حکم ہے, بیمار کی نماز کا یہ حکم ہے, آئے گا نہیں آئے گا. بیمار کی طہارت کا یہ حکم ہے, بیماری آئے گی نہیں آئے گی یہ نہیں معلوم ہے, لیکن آ گئی تو دین یہ ہوگا. ماندار بن جاؤں تو یوں کہ تمہارا یہ دین ہوگا, غریب بن جاؤں تو تمہارا دین یہ ہوگا, حاکم بن جاؤں تو تمہارا دین یہ ہوگا, مسافر بن جاؤں تو تمہارا دین یہ ہوگا, تمہیں سفر میں اس طرح کرنا ہے. سفر کرو گے نہیں کرو گے یہ نہیں معلوم ہے, لیکن اگر کرو گے تو یہ ہے. تو حالات کا علم نہیں دیا ہے اللہ پاک نے, لیکن حالات قائم ہو جائیں گے تو اپنا حکم کا علم دے دیا ہے, پورا دین اتر گیا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حق تعالی شانہ اپنے بندوں کو حکموں کے حساب سے چلانا چاہتے ہیں, اس لیے اس کی رہبری دی ہے. تو بھائی دوستو ظاہر بات ہے کہ جس راستے پر چلانا نہیں ہے اور لوگ وہاں چلیں گے تو وہ بچیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے؟ ہلاک ہو جائیں گے, تو اس راستے پر چلانا ہی نہیں تھا اور پھر بھی چلے ہیں تو ہلاک ہو جائیں گے. ہاں نہیں بچیں گے, اس لیے کامیابی ہوں گے, کامیابی نہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ تو اس لیے یہ راستہ نامرادیوں کا اللہ نے بنایا کہ جس میں خدا کے احکامات پامال ہوتے ہیں, حوثیں پوری ہوتی ہیں, ہاں تھوڑی دیر کے لیے انجام کے اعتبار سے یہ نامراد, اور اس کی نامرادیاں دلوں سے شروع کرتے ہیں کہ اندر ہی نامرادی ڈالی, اندر ہی بے چینیاں ڈالی, اور جب آدمی اس سے نہیں لوٹتا تو اندر کی بے چینیوں کو باہر بھی لائیں گے, یعنی باہر کے اسباب میں بے چینیاں پیدا کریں گے. اسباب میں وہ حالات پیدا ہوں گے جو آدمی نہیں چاہتا. مختلف قسم کے حالات, کچھ نہیں کہہ سکتے. پھر جس درجے کا آدمی ہوگا اس درجے کے حالات بگاڑیں گے. حاکم کے حالات حاکم کے حساب سے, تاجر کے حالات تاجر کے حساب سے, جو جس سطح پر ہوگا اس سطح سے اس پر نامرادی ڈالیں گے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے فیصلے پر غالب اور قادر ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. تو اس لیے اس راستے سے روک دیا گیا جس پر اللہ پاک نامرادیاں ڈالتے ہیں دلوں پر بھی اسباب پر بھی, اور پھر بھی آدمی لوٹ کر کے نہیں آتا اور اپنی حوث پر باقی رہتا ہے تو موت دے کر ہمیشہ کی ناکامی میں ڈال دیتے ہیں. یہ آخری انجام ہے, وہی آخری ناکامی ہے جو بعد بار انجام کیا ہے کہ موت دی اور ہمیشہ کے لیے نامراد بنا دیا, جیسے فرعون کو نامراد بنایا اور قارون کو نامراد بنایا, آخری ہے وہ. اور جب نامرادی پڑ جائے گی ہاں تو پھر ہمیشہ کی حسرت قائم ہو جائے گی, ہمیشہ کی ندامت اور پچھتاوا ان پر قائم ہوگا, جو فرعونیوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ پاک نے انہیں ڈبو کر کے ایسی ناکامی میں پہنچایا جس کی کوئی حد نہیں ہے. فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ وادخلوا آل فرعون اشد العذاب. کہ ان فرعونیوں پر صبح شام دوزخ کی آگ پیش ہوتی ہے, جب سے مرے ہیں تب سے صبح شام دوزخ کی آگ ان پر پیش ہوتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ برزخ کا عذاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی آدمی مرے گا حق تعالی شانہ ہر روز صبح اور شام اس کو اس کا اصلی ٹھکانہ دکھاویں گے جہاں قیامت کے فیصلے کے بعد انہیں ہمیشہ کے لیے پہنچنا ہے. اصلی ٹھکانا اللہ نے لکھا ہے. اچھا اچھوں کے لیے اچھا اور نامرادوں کے لیے نامرادی کا. جب اچھوں کے لیے اچھا ٹھکانا صبح شام ان کو نظر آئے گا قبر والی زندگی میں, تو فرمایا کہ وہ یوں دعا مانگتے ہیں, رب اقم الساعہ, رب اقم الساعہ, اے مولا قیامت قائم کر دیجئے, جلدی چلے جاؤں اپنی جگہ. اے اللہ قیامت قائم کیجئے, جلدی چلے جاؤں اپنی جگہ. اور یوں کہیں کہ جس نے کو نامرادی دکھائی ہے وہ ہر روز یہ دعا مانگے, رب لا تقم الساعہ, اے مولا قیامت قائم نہ کرنا. یہ بھی نامرادی کی دعا ہے, قیامت تو قائم ہوگی, ان ساعت لات یا تم, قیامت تو یقیناً آئے گی. تو ان کی دعا بھی نامرادی میں, ان کی زندگیاں بھی نامرادی میں. اس لیے یہ زندگی ایسی ہے جس کو اللہ پسند نہیں کرتا. اس لیے ان زندگیوں میں سے لوگوں کو دعوتیں دی ہیں نقصان بتلا کر کے اس راستے کی, اور وہ راستہ ہے دین اور ایمان کا, کہ اس راستے سے ہٹ کر کے دین اور ایمان کے راستے پر آؤ. اور حق تعالی شانہ کو اپنا معبود, اپنا مالک, اپنا کرتا دھرتا, ہاں اپنی حیات اور موت کا مالک ہے وہ. اللہ پاک حیات اور موت کا مالک ہے, تو جس اللہ کے قبضے میں حیات اور موت ہے, کیونکہ وہی اسی کے قبضے میں حیات اور موت کے درمیان کے سارے مسائل ہیں. حیات اور موت دو سرحدیں ہیں نا, یہ حیات یہ موت, تو یہ دونوں تو اللہ کے قبضے میں ہیں. خلق الموت والحیات, اللہ نے حیات اور موت پیدا فرمائی ہے, تو حیات اور موت کی دو سرحدیں اس پر خدا کا قبضہ ہے, وہ اس کے پیدا کرنے والے ہیں. تو اس کے بیچ کے جو مسائل ہوں گے وہ کسی قبضے میں ہوں گے, وہ بھی اسی قبضے میں ہوں گے. یہ بارڈر یہ بارڈر اس ایک کے قبضے میں ہے, بیچ میں کون دخل دے گا؟ کوئی دخل نہیں دے سکتا. تنہ تنہا اللہ بیچ کے مسائل کا بھی مالک ہے. جو حیات اور موت کا مالک ہے وہ عزت ذلت کا مالک ہے, وہ تندرستی اور بیماری کا مالک ہے, وہ الفت محبت عداوت کا وہی مالک ہے, سب چیزوں کا بھی مالک ہے. اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ اللہ نے حیات اور موت پیدا کی, اور اس درمیان میں ہمیں تمہیں دیکھیں گے کہ حیات اور موت کے درمیان میں تم کیسے عمل کرتے ہو. اس لیے اس عمل کی دعوت دی گئی ہے جو آدمی کو حیات سے لے کر موت تک لے جاوے, اور پھر ہمیں ہمیشہ کی کامیابی میں پہنچا دے. وہ ہے اللہ پاک کا دین. اس دین پر یہ آئیں گے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اللہ پاک انہیں عطا فرمائیں گے. اچھا, کامیابی کا مطلب سمجھنے میں بھی دھوکہ ہو گیا کہ کامیابی کسے کہتے ہیں. زمانہ دھوکا ہوا حالات اور اسباب میں, ایسے ہی دنیا کے انسانوں کو کامیابی کا مطلب سمجھنے میں دھوکا ہوا. دنیا کے انسانوں نے کامیابی اپنی راحت اور ضرورت پورا ہونے کو سمجھا, کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں, ہمیں راحت مل جائے تو ہم کامیاب, یعنی بھوکے کو کھانا مل گیا ہم کامیاب, اور ننگے کپڑے مل گئے مجھے کامیاب. ہاں, جس کی جو ضرورت اٹکی یا پیدا ہوئی وہ پوری ہوئی, اس کو راحت مل گئی, سب میں کامیاب. اس لیے محنت کا میدان یہ دو چیزیں بن گئی کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں, ہمیں راحتیں مل جائیں. تو کیوں کہیں, یہ دھوکہ ہے. راحت ضرورت, کامیابی نہیں ہے. کامیابی تو حق تعالی شانہ انجام اور نتیجے پر دیں گے. کامیابی کب ملے گی؟ نتیجے پر ملے گی. اور ناکامی کب ملے گی؟ کہ نتیجے پر ملے گی. جو بیچ میں آ گئے وہ کامیابی ناکامی نہیں ہے, ابھی تو کام باقی ہے. کامیابی تو کام پورا ہونے پر ملے گی. جب ان کا کام پورا ہو جائے گا تب کامیابی اور ناکامی اللہ پاک انہیں دکھاویں گے. اور کام کب پورا ہوگا؟ یوں کہ موت پر. موت تک کام ہے. اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ, جب آدم کا بیٹا مرا جب ہی اس کا کام پورا ہو گیا. اب کوئی کام کر سکے گا؟ کیونکہ اب کوئی کام نہیں کر سکتا, کام پورا ہو گیا. اب اللہ پاک اس پر کامیابی اور ناکامی لائیں گے. یہ چیز بیچ کی ہے, وہ کامیابی ناکامی نہیں. وہ راحتیں ضرورتیں اللہ پاک انسانوں کی بھی پوری کرتے ہیں, جانوروں کی بھی پوری کرتے ہیں. ہمیں جانوروں کی پوری کرتے نہیں کرتے, بلکہ جانوروں کی راحتیں ضرورتیں زیادہ آسان ہیں بنسبت انسانوں کے. ان کا کوئی قرضہ نہیں ہوتا. جی جانور قرضدار ہوتے جی؟ کوئی جانور قرضدار نہیں ہے. کوئی نہیں. فرمایا کہ یہ پرندے جو ہیں صبح نکلتے ہیں آپ حضور ہمارے, تو جب صبح نکلیں گے تو بھوکے ہوتے ہیں اور شام کو لوٹتے ہیں تو ان کے پوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. حدیث میں صبح نکلیں گے تو بھوکے اور جائیں گے اور شام کو لوٹیں گے تو ان کے پوٹے بھرے ہوئے. تقدو خماسن و تروح بتانا, نکلیں گے تو بھوکے ہیں اور لوٹیں گے تو پوٹے بھرے ہوئے. کتنا خرچہ ہوا؟ کچھ نہیں, اللہ کا رزاق. کوئی ضرورت ان کی نہیں اٹکتی, چاہے خوراک کی ہو چاہے پوشاک کی ہو. کوئی ضرورت اٹکی ان کی خوراک کی پوشاک کی؟ کوئی ضرورت نہیں اٹکتی. مور کو جو پوشاک پہنایا ہے وہ نہ چھوٹا ہو اور نہ میلا ہو نہ ٹائٹ ہو, اور اس کی خوبصورتی موت تک, اس کا شو موت تک ہے. تو اللہ اس کا رب ہے, اس لیے انہیں رب ہونے کی وجہ سے خدا انہیں خوراک بھی دیں گے پوشاک بھی دیں گے, اور اس کی زینت میں اس کے شو میں کوئی فرق نہیں آئے گا اس کی عمر کے ساتھ. کیوں؟ اللہ ان کا رب ہے, رزاق ہے. تو ان کی ضرورتیں سہولتیں ہم سے زیادہ آسان. تو اگر ہم یہ مسئلہ بنانے تو جانور زیادہ کامیاب. تو کیا آدمی کو جانور بن جانا چاہیے؟ ہاں یعنی بات, یعنی ہنسنے کی بات, عقلیں ماری گئی یا نہیں ماری گئی؟ ہاں اگر نبی نہ آوے شریعت نہ آوے تو جانور بن جائیں لوگ. کہاں کا کہاں لڑاوے اپنا ذہن. تو راحت ضرورت کو کامیابی سمجھے. یوں اللہ یہ ہم جانوروں کو تم سے زیادہ آسانی سے دے رہے ہیں, کہ تم نے اپنا مقام ہی نہیں سمجھا کہ تمہیں کس لیے بنایا تھا. تو اس لیے میرے دوستوں راحت ضرورت کا نام کامیابی نہیں. کامیابی تو وہ ہے جو اللہ پاک زندگیوں کے خاتمے پر دیں گے, وہ ہے اصلی کامیابی. اور اسی کی دعوت دی گئی ہے, فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جو دوزخ سے بچایا گیا جنت میں پہنچایا گیا وہ ہوا کامیاب. یہ کامیابی یعنی کسی کو روٹی روزی مل گئی, پوشاک مل گیا, مکان مل گیا, وہ کامیاب. یہ تو باطل کی آواز ہے. سب کی آواز یہ ہے کہ جس کو اللہ پاک مرنے پر کامیابی دکھلاوے وہ ہے کامیاب. حدیثوں میں آپ پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جب کوئی جنازہ اٹھتا ہے تو اگر اس کی زندگی صحیح ہے تو اس کو اپنی کامیابی پر خوشی ہو رہی ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ قدمونی قدمونی, بھائیو جلدی بڑھاؤ, جلدی مجھے آگے بڑھاؤ. ہاں اور اگر اس کی زندگی تباہ ہوئی ہے تو وہ یوں کہے کہ ہاں یہ کہاں لے جاؤ گے, کہاں ڈال دو گے. ارشاد فرمایا یہ آواز ہر مخلوق سنتی ہے سوائے انسانوں کے, اور اگر یہ لوگ بھی سن لے تو فرمایا بے ہوش ہو جائیں. ایمان بغیر غیب کی خبریں دی ہیں, دین ہے یہ. تو اصل کامیابی تو اللہ پاک دیں گے کس پر؟ موت پر. اس کی تیاری کے لیے دین دیا گیا. کیا دیا گیا؟ دین دیا. اور دین سمجھنے کے لیے اللہ پاک نے اندر شعور پیدا کیا ہے, فطرت اس کو کہتے ہیں, اندر ہے وہ. چھوٹے بچے کو بھی آپ اللہ سمجھاؤ گے تو اللہ سمجھ جائے گا. ہاں انہیں دیکھا نہیں, دیکھا اللہ کو, لیکن اس کو جو اللہ تو اس کے دل میں بیٹھے گی بات. گونگے کو سمجھاؤ گے اللہ تو اللہ سمجھ جائے گا. دیکھنا گونگے کو سمجھانا, کیونکہ اللہ سمجھ جائے گا, اللہ یہ میں نے کیا ہے ایسا گونگا کچھ نہیں سنتا, فطرت اندر رکھی گئی ہے اللہ نے, اس کے ساتھ اللہ ایک ہے تو سمجھ گیا نا اللہ ایک ہے, دین ہے نا, یہ دعوت قائم ہوئی کہ اگر اندر فطرت رکھی گئی ہے ماننے کے لیے, جس طرح ہر دانا جو اللہ پیدا کرتے ہیں اس میں اگنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں ہے, کبھی گیہوں کے جتنے دانے اگیں گے دوبارہ اگنے کی صلاحیت نہیں ہے اس میں, باہر سے کوئی چیز لگ جائے وہ الگ ہے, لیکن جو دانے اگ کے تیار ہوئے ہیں اللہ نے اس میں دو حیثیتیں رکھی, ایک خوراک بننے کی حیثیت بھی ہے اور دوبارہ اگنے کی حیثیت بھی ہے, یعنی وہ آٹا بھی بن سکے اور پودا بھی بن سکے, اگر پیسا تو آٹا ہو جائے گا اور وہ ہوگا تو پودا ہو جائے گا, یہ نہیں ہوگا. ایسے ہی جتنے دانے اللہ پیدا کرتے ہیں ان میں اگنے کی بھی طاقت اور خوراک بننے کی بھی طاقت, ایسے جتنے بشر اللہ پیدا کریں گے ان میں خدا نے یہ طاقت رکھی ہے کہ خدا کی عبادت کر سکتا ہے, اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور بھائی اپنی صلاحیت کھا پی کے ختم کرے, جو ہے دانے کھا پی کے خوراک ہو جاتے ہیں اور خوراک کے بعد پھر کھاد ہو جاتے ہیں, یہ بھی ہو جائیں گے. میں بات سمجھا رہی نہیں کہ بھائی دانے کھا لو تو کھا پی کے یہ کھاد ہو جائیں گے میل, اور انہیں زمین میں ڈالو یہ اود کے پودے ہو جائیں گے اور یہ کے سو بن جائیں گے. ایسے ہی ہر بشر کے اندر اللہ پاک نے یہ طاقت رکھی ہے کہ بھائی اگر یہ اپنی خواہش پر جاوے تو یہ اپنے کھاد بن جاوے گا, اپنی ساری صلاح مٹی میں ملا دے گا, اور بھائی اگر یہ فطرت پر ہو اور دین پر آ جاوے پھر دیکھو اللہ انہیں کتنا نوازتا ہے, استعداد اللہ نے رکھی ہے. اگر استعداد نہ ہوتی تو ان پر ذمہ داری نہ ہوتی, لیکن چونکہ اندر استعداد بھری ہوئی ہے اس لیے ذمہ داری ڈالی جاتی ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر, اور تو اپنے آپ کو خدا کے حکموں کے تابع بنا, اس کو دعوت دی جاتی ہے اور خدا کی قدرت اس کو سمجھائی جاتی ہے. اس میں استعداد ہے, یا دانوں میں استعداد ہے اگنے کی, ایسے اس میں استعداد ہے ماننے کی. یہ الگ بات ہے کہ باہر سے اس کو کوئی ہوا لگے اور وہ اپنی استعداد بگاڑ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے ماں باپ اس کو بگاڑتے ہیں, اس کے ماں باپ اس کو بگاڑ دیں گے, یعنی اس کا جو ماحول ہے نا ویسا وہ بن جائے گا, ورنہ اصلاً اس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا. تو اندر استعداد رکھی گئی اور پھر اوپر سے اللہ نے اپنے احکامات بھی اتار دیے کہ تمہیں یہ کرنا ہے, موت تک کی زندگی تمہیں بنانی ہے, یہ اس حکموں کے ذریعے سے اس کی دعوت چلائی گئی. کیا بنانا ہے موت تک؟ کیونکہ موت تک جو کام کرنا ہے وہ بنانا ہے, ایک تو ایمان اور یقین اللہ پر بنانا ہے کہ اللہ کو یہ اللہ مانے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں, سب سے زیادہ قدرت والے ہیں, سب چیزوں کو پیدا کرنے والے ہیں, سارے حالات اس کے ہاتھ میں, اور جب سارے حالات اس کے ہاتھ میں ہیں تو میں اللہ سے کامیابی کس طرح سے لے سکوں گا, بتایا اس کی اطاعت سے لے سکو گے. یہ نبیوں نے سمجھایا کہ خدا کی اطاعت کرو گے خدا کے انعامات ملیں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ, کہ جو اللہ اور رسول کی بات مانے گا تو اللہ انہیں ان بندوں میں رکھیں گے جن پر حق تعالیٰ شانہ انعامات دیتے ہیں. تو فیصلہ سنایا کہ اللہ سے رابطہ کس راستے سے قائم ہوگا, کیونکہ ایمان اور یقین کے راستے سے, اور دوسرا عمل کے راستے سے. عمل کا مطلب یہ ہے کہ جان اور مال کا خرچ کرنا یہ خدا کے حکموں کی تحت میں ہوگا, تو اس سے جو چیز تیار ہوگی وہ عمل بنے گا. جان بھی خدا کے حکم کے مطابق خرچ ہوگی اور مال, کیونکہ مال بھی خدا کے حکم کے مطابق خرچ ہوگا. ایمان کا تقاضا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو جان مال میں آزاد نہ سمجھے, جو آزاد سمجھے گا وہ حوث میں جائے گا اور جو تابع بنے گا وہ حق پر ہوگا. تو دنیا میں حق کا اور حوث کا مقابلہ ہے, یہ بات سمجھا رہی دوستو, یہ سوئے بیٹھ کے اس مقابلے میں کامیاب ہونا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اپنے تقاضوں کو دبا کر کے حق تعالی شانوں کے حکموں والے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا. مختلف وقت کے مختلف حکم حق تعالیٰ شانہو کے آتے رہیں گے, اور جب ہر حال کا حکم بندے پورا کرتے چلے جائیں گے تو ان کے ایمان یقین کو پانی ملے گا. ہاں کیا ملے گا؟ پانی ملے گا ایمان اور یقین کو, قوت ملے گی, اور یہ ایمان کی قوت انہیں قائم رکھے گی حق پر. جس طرح درخت کو پانی دے دو اس کی جڑیں جمے گی, اب یہ جڑ پر قائم رہے گا, چاہے ہوا آوے طوفان آوے قائم رہیں گے. تو یوں کہیں کہ جب یہ ہر وقت کے حکم پورے کریں گے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے, اللہ نے علم بھی اتارا ہے ایمان کے ساتھ تاکہ حکم کی تحقیق کرے. علم اترا نہیں اترا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, ایمان بھی آئے اعمال بھی آئے اور اس کا علم بھی اترا کہ ہر وقت کے حکم کی تحقیق کرو تاکہ جہالت میں زندگی نہ گزر جاوے اور رواج کے پیچھے نہ چل پڑو. کیونکہ آدمی علم نہیں ہوگا تو یا تو جہالت میں زندگی گزارے گا یا رواج کے پیچھے پڑے گا جس کی کوئی اصل نہیں ہے. تو علم اتارا ہے اللہ نے اپنے نبیوں پر تاکہ علم کے ذریعے سے اپنی زندگی کو پابند بناؤ, تابع بناؤ, تحقیق سے چلو. اس لیے علم سیکھنا بھی فرض ہے. علم سیکھنا فرض قرار دیا, وہ علم جو تجھے خدا کی نافرمانیوں سے بچاوے اور وہ علم تجھے اللہ کے حکموں پر لے آوے, یہ علم تجھے حاصل کرنا فرض. اس کے بغیر اللہ کو نہیں پہچان سکے گا, اس کے حکموں کو نہیں پہچان سکے گا. تو جو ہمیں محنت کرنے کے کام دیے گئے ہیں وہ یہ ہیں, ایمان پر اعمال پر اور علم پر. اتنی محنت کر لو کہ اعمال کا رنگ صحیح ہو جائے. تحقیق والا علم سے مراد تحقیق ہے, تحقیق کرو خدا کیا چاہتے ہیں, کس بات سے راضی ہوتے ہیں. یہ محنت کرنے کی چیزیں دی گئی ہیں, اور جب آدمی اس رخ سے چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں کمال پیدا کریں گے اور اس کے اعمال میں کمال پیدا کریں گے. اعمال صحیح بن جائیں گے سارے کے سارے صبح شام تک. اتنی بات ہوگی کہ مختلف حالات میں مختلف حکم خدا کے آتے رہیں گے. تو یوں کہیں ہر حال کا حکم پورا کریں, اور اگر کبھی اس کا نفس نہ مانے تو حکم ٹوٹنے کے نقصان کو سوچے. کیا سوچے؟ میں حکم توڑوں گا کیا نقصان ہوگا؟ تو پوچھ اپنے نبی سے کہ میں نے حکم توڑ دیا تو کیا ہوگا. فرمایا جس نے ایک نماز اڑائی اس کا اتنا نقصان ہوا ہے کہ جیسے کسی کے اہل و عیال اور مال سب تباہ ہو جاوے, اکیلا دنیا میں رہ جائے. ایک نماز اڑانے پر اتنا نقصان ہوا, عمل کھونے کا نقصان. دنیا میں چیز کھونے کا نقصان آدمی کی سمجھ میں آتا ہے, عمل کھونے کا نقصان نہیں آتا. اللہ اپنے علم کے ذریعے سے نبیوں پر یہ بات روشن کرتے ہیں تاکہ بندوں کو یہ سمجھاوے کہ ایک عمل انہوں نے کھویا کتنا بڑا نقصان ہوا. ایک روزہ اڑایا, ایک روزہ اڑایا. یوں کہتے ہیں علماء کہ ساری عمر روزے رکھیں گے جب بھی وہ بات نہیں ملے گی. جو ایک دن کے روزے میں ملتی تھی انہیں, ایک وقت کا حکم تھا یہ اڑایا. ساری عمر بھی اگر اس کی تلافی میں روزے رکھے گا جب بھی اس نقصان کا کور نہیں ہوگا. نقصانات بھی سمجھائیں اور نفے بھی سمجھائیں, دعوت ہے تاکہ لوگ ایمان سے اور علم سے اپنے امانوں کو صحیح بناویں. اور آخری بات میرے دوستو یہ ہے کہ جب وہ اپنے امانوں کو صحیح بناویں گے تو حق تعالیٰ شانہو ان کے حالات کو صحیح بناویں گے. جس حالات کے بنانے کے چکر میں دنیا ہے, تو اللہ پاک ان کے حالات کو صحیح بناویں گے ان کے اعمال کے نتیجے میں, اور انہیں جینے کے لیے ایسی زندگی دیں گے کہ جس زندگی سے یہ خوش ہو جائیں گے. جینے کے لیے زندگی, موت کے بعد کی بات نہیں کر رہا ہوں, جینے کے لیے ایسی زندگی دیں گے کہ جس سے یہ خوش ہو جائیں گے. قرآن مجید پڑھیں گے تو ملے گا آپ کو, قرآن مجید دعوت دے رہا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. کہ جو ایمان لا کر اچھے کام کریں گے ہم ان کو جینے کے لیے ایسی زندگی دیں گے جو پاکیزہ اور ستھری ہوگی. تو موت کی بات دیں گے وہ الگ ہے, اس دنیا میں جینے کے لیے کیسی زندگیاں دیں گے؟ تنگ زندگیاں نہیں ہوگی, بلکہ ان کی زندگی حیات طیبہ ستھری زندگی ہوگی. چونکہ لوگ دنیا کو پہلے چاہتے ہیں, آخرت کو بعد میں چاہتے ہیں. ہو جاتے ہیں نا لوگوں کا پہلے دنیا حکمن العاجلہ. قرآن مجید بھی شکایت کر رہا کہ انہیں تو یہی چاہیے جو جلدی جلدی آوے, اور جو ہمیشہ کے لیے آپ وہ نہیں چاہیے. بیماریاں بتاوے گا قرآن شریف, شفا ہے. یہ تو جلدی والا ہی مانگے پہلے. تو فرمایا یہ جلدی والی زندگی ہم پاکیزہ اور ستھری بنائیں گے. فلنحیینہ, البتہ ضرور ضرور ہم ان کی زندگیوں کو جینے کے لیے کیسی بنا دیں گے, پاکیزہ اور ستھری زندگیاں جیئیں گے. کیا ہوگا اس میں؟ علماء کہتے ہیں کہ جو زندگی جینے کے لیے پاکیزہ اور ستھری اللہ پاک دے گا اس میں کیا ہوگا, کیونکہ اس میں تمانینت ہوگی یعنی اندر کا چین ہوگا, اور دلوں میں محبتیں ہوں گی, اور نفسوں میں اطاعت ہوگی, سرکشی نہیں ہوگی نفسوں میں, بلکہ نفسوں میں کیا ہوگی, نفس میں اطاعت, نفس میں تابع داری وفاداری, اس لیے بوجھ نہیں ہوگا. یہ حیات طیبہ کی تعبیر ہے. ہم اپنی جہالت سے ان باتوں کو جانتے نہیں ہیں, اس لیے وقت کی چیز چاہیے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایمان اور اعمال والی راہیں آپ لوگوں نے لی محنت کر کے تو ہم جینے کے لیے صاف ستھری زندگیاں دیں گے. یہ دنیا میں ہوگا. فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جو موت کے بعد ہوگا وہ کیا ہوگا, کیونکہ جو ان کی کارگزاری ہے صاف زندگی والی, اس سے بہتر بدلہ انہیں دیں گے. ہاں, جو تم نے کیا ہے نا اس سے بھی بڑھیا بنا کر کے دیں گے. ہاں, جیسے ایک دانے کو سینکڑوں دانے بنا کر دیں, ایک پھل کو سینکڑوں پھل بنا کر دیں زمین میں لگانے کے بعد. سینکڑوں پھلوں کی محنت تھوڑی کی ہے آپ نے, کیوں جی آپ نے تو ایک ہی درخت کی محنت کی ہے نا, اور اس درخت پر پھل کتنے دیں گے, کیونکہ سینکڑوں دیں گے. جو آپ کی محنت ہے اس سے بہت زیادہ دیں گے. اس نے چند پیڑوں پر محنت کی ہے, اور اس چند پیڑ سے جو پھل آ رہے ہیں وہ کتنے ہیں, یہ بہت زیادہ ہیں. تو اس طرح فرمایا کہ ان کی جو کارگزاری ہے, اس کارگزاری جو یہ اچھی ہے, مگر اس کی اچھی کارگزاری سے بھی اچھا بدلہ ہم انہیں دیں گے. تو دنیا آخر دونوں سمجھائی نہیں سمجھائی, جینے کے لیے صاف ستھری زندگیاں دیں گے. جیسے وہاں تنگ زندگیاں بنائی تھی عداوتوں والی اور پریشانیوں والی, اس کے مقابلے میں چین والی, الفتوں والی, اور یوں کہ برکتوں والی. کون سی زندگی؟ برکتوں والی زندگی. ابھی ہم نے دنیا میں دین کی اور ایمان کی برکتیں دیکھی ہی نہیں ہیں, برکت ہم نے نہیں دیکھی. کبھی دیکھی برکتیں؟ نہیں, ہم نے تو حساب دیکھا ہے. ہم تو حساب کو برکت سمجھتے ہیں. حساب جانتے ہو نہیں, ایک سو تھے اور کہیں سے سو اور آ گئے, کتنے ہو گئے؟ دو سو, برکت ہو گئی. تو سو دو سو یہودی کو ملے تو بھی اس کے گھر میں دو سو ہو جائیں گے. سو تھے سو مل گئے اس کو, کتنے ہوں گے اس کے گھر میں؟ دو سو اس کے ہم بھی ہو گئے, دو سو تھے ہم بھی ہو گئے. حساب دیکھا ہے ابھی. ہاں, اور اللہ رزق دیتا ہے بغیر حساب کے, تو بغیر حساب کا حساب کہاں معلوم ہے آپ کو؟ ایک ایک راستہ یہ ہے کہ ہم بغیر حساب کے دیں گے, تو حساب ہی کیا کر سکے لوگ. بے حساب دینا ایمان کی برکت ہے. جیسے حضرت مریم کے پاس رزق آتا تھا, تو یہ مریم یہ روز یہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ پھل تو ہے ہی نہیں دنیا میں, اور بند کمرے میں کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے یہ جواب دیا, واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہے بے حساب دے. موسم کا بھی کوئی حساب نہیں اور کسی کا کوئی حساب نہیں, ورنہ موسم بھی حساب سے آتے ہیں, یہ کیلے کا موسم ہے یا فلانے کا موسم ہے, کیونکہ بغیر موسم کے بے حساب. ایمان کی برکت ہے یہ. ہاں, برکات تھوڑے کو زیادہ بنا دے, اور تھوڑی چیز میں زیادہ کام نکال دے. برکت تو سیرت میں پڑھو گے تو برکت ملے گی, کہ سیرت میں اللہ پاک نے جو برکتیں دکھلائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, ساتھیوں کو, وہ تو سیرت میں لکھی ہوئی ہے. ایمان کی برکتیں تو وہ ہم نے پڑھی بھی نہیں, ہم جانتے بھی نہیں. اور اگر آج کسی کو سناویں تو ان کا حسابی ذہن اس کو مانے بھی نہیں. کیونکہ ان کا ذہن حسابی ہو گیا ہے, اس لیے وہ بے حساب والا معاملہ انہیں نہیں معلوم. اس کا تعلق ایمان سے ہے, اللہ کی قدرت سمجھنے سے. تو ابھی ایمان کی برکات نہیں آئی, لیکن انشاءاللہ جس روز ایمان قائم ہو جائے گا اللہ پاک ایمان کی برکتیں بھی دکھاوے گا. تو میں نے کہا کہ زندگیوں کو جینے کے لیے چین اور اطمینان اور محبت اور برکات, مگر شرط ہے کہ ایمان پر برکات حاصل کرنے کے واسطے ایک تو ایمان ہو اور ایک تقویٰ ہو, یعنی اللہ سے ڈر, خدا کا ڈر ہو اور ایمان ہو. ڈرنے کی وجہ سے برائیوں سے بچے گا اور ایمان کی وجہ سے بھلائیوں پر چلے گا. تو ایمان اور تقویٰ پیدا ہو جاتے ہیں تو اللہ زمین میں دنیا میں برکتیں دے دیتے ہیں, وعدے ہیں اللہ کے. اس لیے یہ راستے پر چلانا میرے دوستو یہ مطلوب ہے, اور اس لیے اس پر سارے وعدے کیے گئے ہیں بندوں سے کہ اس پر ہمیں تمہیں یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور یہ دیں گے, تاکہ اللہ کے وعدوں کا یقین کر کے یہ اس کے اوپر چلے. دعوت ہے یہ, یوں نہیں کہ تمہیں بیگاری پر چلا رہے ہیں, بغیر مزدوری کے کام کروا رہے ہیں, یوں کہ ایسا نہیں ہے, بلکہ تم سے کام تھوڑا کروائیں گے اور زیادہ دیں گے. تو یہ حق ہے میرے دوستو, اس لیے میرے بھائیو اس کی دعوت چلائی گئی ہے. دین کے تقاضے ہیں کہ دین پر قائم رہنا, ان باتوں کو لے کر ایمان کو, اعمال کو, علم کو, اخلاق کو اپنے اندر لیتے ہوئے اس پر قائم رہنا اور دنیا میں اس کو پھیلانا. پھر اس کے پھیلانے پر جو تمہارے اسباب لگ جائیں گے, ہمیں بتایا کہ اس پر پھیلانے پر تمہارے اسباب لگیں گے دین پر, تو وہ اسباب جو دین پر لگے اس کو حق تعالی شانہ قربانی قرار دیں گے. تم اس کو نقصان سمجھتے ہو, ہم اس کو نقصان سمجھتے ہیں, اور اللہ کے یہاں کیا ہے, خدا کے یہاں یہ ہماری قربانی ہے. میرا مال لگا, میرا وقت لگا, میری راحت لگی کہاں کے دین پر, تو اللہ کے ہاں اس کو نقصان نہیں مانا گیا, کیونکہ اللہ کے ہاں میرے دوستو اس کو قربانی قرار دیا گیا. ایک ایمان والے کی یہ قربانی ہے, اور یوں کہیں جب اس کے اسباب قربانی کے راستے پر لگیں گے تو اللہ پاک ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھولیں گے. برکتوں کا اور قربانیوں کا تعلق ہے, اور خواہشوں کا اور بے برکتوں کا تعلق ہے, کہ جب اسباب خواہشوں پر لگیں گے پھر بے برکتی آئے گی, اور اسباب قربانیوں پر لگیں گے پھر برکتیں آئیں گی. یہ زمزم زمزم نکلا نہیں ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے لیے, وہ قربانی والا خاندان تھا, ماں بھی اور بیٹا بھی اور باپ بھی ابراہیم علیہ السلام سب قربانی والے, تو پہلی برکت زمزم کے نام پر ظاہر ہوئی. تو قربانی والوں کے لیے برکتیں, اور اب تک چالو ہے, وہ مثالیں قائم کی ہے اللہ نے کہ جب زندگیاں نبیوں والے راستے پر قربانیوں والی ہوگی, تھوڑی راحت مرے گی اور تھوڑا مال لگے گا, تھوڑا وقت لگے گا اور دین زندہ ہوگا, تو اللہ پاک انہیں بے یار مددگار نہیں چھوڑیں گے, بلکہ یوں کہیں زمین پر برکتیں قائم کریں گے. اور آگے کیا ہوگا, یوں کہ آگے جب یہ قائم ہوں گے تو حق تعالی شانہ ان نقصانوں میں سے نکال کر پھر اپنی نصرتیں اور مددیں لائیں گے, وہ بڑی بات ہوگی جو مدد آئے گی. یہ مدد بھی اس کے ساتھ ہے, اس کے ساتھ کہ نبیوں والے رخ پر زندگیاں پڑے, کہ دین پر قائم بھی رہنا ہے اور دین پر دین کو دنیا میں چلانا بھی ہے. تو یہ راستہ کون سا ہوگا, یوں کہ مدد والا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. اور وہ نقصان سراسر نقصان والا راستہ, اور یہ مدد والا راستہ. اس لیے اللہ پاک نے اس بات کو ظاہر فرمایا ہے کہ ہم دنیا میں دو قسم کے لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں,